بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. آج کی اس نشست میں انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیات، جن میں رمضان اور روزے کے احکام اور مسائل بیان کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان آیات کی تفسیر بیان کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان آیات کی تفسیر میں جتنے بھی اہم احکام اور مسائل ہیں جن کا تعلق روزے سے ہے اور روزے کے مختلف احکام سے ہے، ان کو بیان کریں دلیل کے ساتھ، اور اگر بھائیوں کے پاس کوئی سوال ہے تو آخر میں انشاءاللہ سوال جواب کی نشست ہوگی. اپنے سوال درس کے دوران ہی تیار کریں، اگر درس میں کوئی چیز آپ کو سمجھ نہ آئی ہو یا بیان کرنے میں کوئی کسی چیز کی کمی ہو گئی ہو تو آپ مجھے آگاہ کر دینا اور آخر میں سوال کر لینا. سورۃ البقرہ میں اللہ تعالی نے رمضان اور روزے کے احکام اور مسائل بیان کیے ہیں، آیت نمبر 183 سے لے کے آیت نمبر 187 تک. اور ان آیات کا آغاز اللہ تعالی نے ان الفاظ سے کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، اس طریقے سے جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار اچھے انسان اچھے مسلمان بن جاؤ. یاد رکھیں، جب بھی قرآن مجید میں آپ یہ لفظ یہ الفاظ سنیں یا پڑھیں، یا ایہا الذین آمنوا، تو اپنے کان اچھی طریقے سے کھول لیں اور اپنے دل کے سمجھ کے دروازے بھی کھول لیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب بھی آپ قرآن مجید میں یا ایہا الذین آمنوا پڑھو یا سنو، تو اپنے فرعہ سمعک، تو اپنے کان اچھی طریقے سے کھول لو، اما خیرا تؤمر به، یا تو خیر کی خبر ہے جسے تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، و اما شر تنہا عنہ، یا کوئی شر کی خبر جسے تمہیں روکا جا رہا ہے یا آگاہ کیا جا رہا ہے، یا خبر ہے جس میں خیر یا شر ہے. تو یہ تین چیزیں ہیں، پورے قرآن مجید کا پیغام ان تین چیزوں میں ہے، یا امر ہے حکم ہے یا کرو، یا نہیں ہے نہ کرو، یا خبر ہے. امر کا ہمیں کیا کرنا چاہیے، اگر کوئی امر آ جائے کوئی حکم آ جائے تو ہم پر یہ فرض ہوتا ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں، اس حکم کو بہترین طریقے سے بجا لائیں. اور اگر نہیں ہے تو ہم پر یہ فرض ہوتا ہے کہ اسے ترک کر دیں، اور اگر خبر ہے تو خبر کی تصدیق کی جاتی ہے بغیر سوال کے، اگرچہ ہماری عقل میں بات آئے یا نہ آئے، اگرچہ ہمیں کوئی سمجھ آئے یا نہ آئے، اگر خبر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو ہمیں یہ کہنا چاہیے آمنا وصدقنا، تو خبر کی تصدیق کی جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آغاز میں لوگوں کو ایک صفت سے پکارا ہے، اور یہ سب سے بلند اور عظیم صفت ہے. کون سی صفت ہے؟ ایمان کی صفت. یا ایہا الناس نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اگر تم واقعی مومن ہو تو جس چیز کو میں آگے بیان کر رہا ہوں اس پہ عمل ضرور کرنا. یا ایہا الذین آمنوا، تیسرا فائدہ یہ ہے کہ ایمان کے مختلف تقاضے ہیں، مختلف شعب ہیں، اور جیسا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے بضعن و سبعون شعبہ، 70 سے زیادہ شعبے ہیں. اعلاها لا الہ الا اللہ، سب سے بلند ہے لا الہ الا اللہ، وادناها اور سب سے کم ہے اماتۃ الاذی عن الطریق، کسی مضر چیز کو راستے سے ہٹا دینا، جسے آپ کے مسلمان بھائی، جس کے شر سے آپ مسلمان بھی محفوظ رہ جائیں. یہ بھی ایمان کے حصے میں سے ایک حصہ ہے، یہ کہتے ہیں شعب الایمان، اور ان شعب کو جاننا بہت ضروری ہے. نمبر 4، یا ایھا الذین آمنوا، چوتھا فائدہ یہ ہے کہ ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے اور کم بھی ہوتا ہے. جس کا ایمان زیادہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہمیشہ سب سے آگے ہوتا ہے. جب حکم آ گیا تو بغیر سوال کیے، بغیر تاویلات پیش کیے، اس حکم کو بجا لایا اور بہترین طریقے سے اس پہ عمل کیا. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام سے دور ہیں یا سستی برتتے ہیں، تو دونوں کے ایمان میں یاد رکھیں کبھی برابری نہیں ہے. ایک شخص سب سے آگے ہوتا ہے نیکی کے کاموں میں، اچھے کاموں، ایک شخص سب سے آخر میں ہوتا ہے. ایک شخص سستی کرتا ہے اور ایک شخص ہمیشہ تندرستی کا مظاہرہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام ہمیشہ سب سے آگے رکھتا ہے. دونوں برابر نہیں ہیں. دونوں فرق کیا ہے؟ اس شخص کا ایمان اس شخص کے ایمان سے زیادہ بلند ہے. اور اس میں پانچواں فائدہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا میں، کہ ایمان کی متممات سے، ایمان کی تکمیل کرنے والی چیزیں جو ہیں، جس چیز سے ایمان کامل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آسان طریقے سے بیان کر دی تاکہ یہ مومن اپنے کمال ایمان کی طرف آسانی سے رواں دوا ہو جائے. اور یاد رکھیں، جب بھی یا الذین آمنوا آتے، اس کے آگے جیسے میں نے پہلے بیان کیا، یا تو حکم ہوتا ہے یا منع ہوتا ہے یا خبر ہوتی ہے. اگر حکم پہ عمل کیا بہترین طریقے سے، تو آپ کے ایمان، آپ نے اپنے ایمان کو کامل کیا. اور جس نے اس پہ عمل نہیں کیا، کوتا ہے کہ تو اپنے ایمان کو اسے ناقص ہی رکھا. تو اس کا یہ فائدہ ہو کہ ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے، بڑھتا بھی ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم، لکھ دیا گیا تم پر، فرض کر دیا گیا تم لوگوں پر. کیا فرض کر دیا گیا؟ الصیام، روزہ. یا ایھا الذین آمنوا، اب اس میں حکم ہے یا منع کرنا ہے، نہیں ہے یا خبر ہے؟ اس آیت میں کیا ہے؟ کتب علیکم الصیام، اس میں ہے تو خبر، لیکن بمعنى الامر ہے. کتب علیکم فرض کر دیا گیا، تو اس میں امر ہے. کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کر دیا گیا. اب جب کوئی چیز فرض کر دے اللہ تعالیٰ، تو عبد کا، بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا کیا کردار ہے؟ اس پہ عمل کرنا بہترین طریقے سے. اور عمل کب ہوگا؟ جب علم ہوگا. تو آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے علم کیسے بیان کیا ہے. اب روزے کا حکم تو دیا ہے، کتب علیکم الصیام، اب اس روزے کو کیسے رکھیں، کس طریقے سے رکھیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنی پیارے انداز میں بیان کرتے ہیں. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، پریشان نہ ہونا. روزہ اگرچہ تھوڑا سا مشکل بھی لگتا ہے، بھوک اور پیاس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ صرف تم لوگوں پہ نہیں ہے، تم میں سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کر دیا گیا تھا. تو یہاں پر یہ مسلمان تھوڑا سا مانوس ہوتا ہے، چلے اگر پہلے رکھ سکتے تھے تو ہم بھی رکھ سکتے ہیں. اور اس کا یہ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ روزے کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، کہ جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان سب پہ روزہ فرض تھا. کیسے فرض تھا اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن کیا پورا رمضان کا مہینہ تھا، لیکن روزہ فرض تھا. جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے، عاشورہ کا دن کا روزہ فرض تھا، یہود بھی رکھتے تھے عاشورہ کا دن کا روزہ، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رکھتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عاشورہ کے دن میں بنی اسرائیل کو فرعون کے عذاب سے نجات دلائی، سبحان اللہ. تو انہوں نے شکر کے طور پر اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھا عاشورہ کے دن. تو پچھلی امتیں بھی روزہ رکھتی تھیں، ان پر بھی روزے فرض کر دیے گئے تھے. اللہ تعالیٰ روزہ فرض کیوں کیا پھر؟ لعلکم تتقون. تو آئیے دیکھتے ہیں صیام اور لعلکم تتقون کا آپس میں کیا تعلق ہے. پہلی بات یہ ہے صیام, کتب علیکم الصیام. صیام کا مطلب ہے روزہ, اور روزہ دو قسم کا ہوتا ہے. ایک تو وہ روزہ ہے جسے ہر مسلمان جانتے, چھوٹا اور بڑا, مرد اور عورت, ہر انسان جانتا ہے, عالم جاہل سب جانتے ہیں. دوسری قسم کے روزے سے اکثر لوگ غافل ہیں. جس روزے کو لوگ جانتے ہیں وہ ہے صیام الجسم والبدن, جسم کا روزہ, اور جس سے اکثر لوگ غافل ہیں وہ ہے دل کا روزہ. ارے دل کا روزہ بھی ہوتا ہے؟ جی ہاں, دل کا روزہ بھی ہوتا ہے. صیام کی تعریف عربی زبان میں, لغت میں صیام کا مطلب ہے الامساک, رک جانا کسی چیز سے. آپ کسی چیز سے رک جاتے ہو, عربی زبان میں کہتے ہیں اس شخص نے روزہ رکھا ہے. انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. مریم علیہ الصلاۃ والسلام نے, اللہ تعالیٰ خبر دیتے ہیں ان کی زبان پر کہ میں نے نذرت للرحمن صوما, میں نے منت مانی نذر کی اللہ تعالیٰ کے لیے. کس چیز کی نظر؟ صوما, روزے کی. فلن اکلم اليوم انسیا, میں کسی سے بات نہیں کروں گی. تو یہاں پر رکی کس چیز سے؟ کھانے پینے سے نہیں, کلام کرنے سے. تو لفظ صوم کا استعمال کیا گیا, یعنی عربی زبان میں کسی چیز سے رک جانے کو صوم کہتے ہیں. اور شریعت کے اصطلاح میں روزے کا مطلب ہے فجر سے لے کے مغرب تک کھانے پینے جماع اور دیگر مفطرات سے رک جانا. کھانے سے رک جانا, پینے سے رک جانا, بیوی کے ساتھ ہم بستری سے رک جانا, یا دیگر مفطرات جو جن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے ان سے بچنا اور رکے رہنا فجر کی اذان سے لے کے مغرب کی اذان تک. یہ صیام ہے جسم کا اور بدن کا, جسے ہر مسلمان جانتا ہے. اور دوسرا روزہ جسے بہت کم لوگ جانتے ہیں وہ ہے لعلکم تتقون, میں تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. تقوی کہاں پہ ہوتا ہے؟ وہ تقوی ہا ہونا دل کی طرف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا, اشارہ کیا اور فرمایا تقوی ادھر ہوتا ہے, دل میں ہوتا ہے. تو روزہ رکھنے کے اصل مقصد, روزہ رکھنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ متقی پرہیزگار ہو جانا. پورے سال میں انسان گناہ کرتا رہتا ہے اور ہم سب گنہگار ہیں, انسان گناہ سے بچ نہیں سکتا. جیسے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کی اولاد میں سے سارے کے سارے خطاکار ہیں, اور سب سے بہترین خطاکار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں. قباحت اس میں نہیں کہ کوئی شخص گناہ کرتا ہے, گناہ تو انسان سے ہو ہی جاتا ہے, لیکن قباحت اس میں کہ گناہ کرنے کے بعد کوئی توبہ نہ کرے. جب اس انسان نے پورے سال میں گیارہ مہینوں میں گناہ اور بدکاریاں اور نافرمانیاں کرتا رہا, تو اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ ایک ایسا مہینہ ہونا چاہیے جس میں میں اپنے اس بندے کو پاک کر دوں. لعلکم تتقون, اور دل کا روزہ, ہر برائی سے رک جانا, ہر حرام چیز سے رک جانا, ہر فرض کو بہترین طریقے سے بجا لانا, یہ تقوی کا نچوڑ ہے. تقوی کی تعریف میں جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والرضا بالقلیل والاستعداد اليوم الرحیم. اللہ تعالیٰ سے ڈرنا, یعنی چار چیزوں کا مجموعہ ہے تقوی جو ہے, اللہ تعالیٰ سے ڈرنا, اور العمل بالتنزیل قرآن اور حدیث پہ عمل کرنا, رضا بالقلیل تھوڑے پر قناعت کرنا, تھوڑا ہے الحمدللہ ہے, اپنی ہوس نفس کا شکار نہیں ہونا, جتنا بھی ہے الحمدللہ کافی ہے, یہ نہیں کہ اس کے پاس ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ہے. اور ایسا انسان کا منہ اور پیٹ کبھی نہیں بھرتا, اور تب بھرتا ہے جب وہ قبر میں سویا ہوتا ہے. رضا بالقلیل قناعت. اور چوتھے نمبر پہ ہے الاستعداد اليوم الرحيل, آخرت کے لیے تیاری کرنا، مرنے کے بعد کے لیے تیاری کرنا، یہ نچوڑ ہے تقویٰ کا. تو روزے کے لیے ضروری ہے کہ روزے دار متقی پرہیزگار بن جائے. اللہ تعالیٰ نے یہ حکم تو دے دیا کہ آپ نے متقی پرہیزگار بن جانا ہے اس روزے سے. اگر روزہ رکھنے سے متقی پرہیزگار نہیں بنتے تو روزے کا فائدہ نہیں ہوا. یاد رکھیں، جو شخص رمضان سے پہلے بدکاریاں کرتا تھا، رمضان کے بعد بھی وہی بدکاریاں ہیں، تو اس کے روزے کا کوئی اجر ثواب نہیں ملا. کیوں؟ کیونکہ لعلکم تتقون اسے حاصل نہیں ہوا، تقوی حاصل نہیں ہوا. اگر یہ روزے دار رمضان سے پہلے 20 گناہ کرتا ہے، روزوں کے بعد 15 گناہ پہ آ گیا تو الحمدللہ، اس مطلب ہے کچھ بہتری ہوئی ہے انشاءاللہ. اگر رمضان تک 10 اور ختم ہو جائیں گے اس کے بعد میں پاک صاف ہو جائے گا. لیکن ایک شخص رمضان سے پہلے 20 گناہ کرتے، رمضان کے بعد 30 گناہ کرنے لگا، تو اللہ تعالی رحم فرمائے، اس شخص نے رمضان میں شیاطین الانس کا کردار کیا. کیونکہ شیطان دو قسم کے ہوتے ہیں، شیاطین الجن اور شیاطین الانس. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شیاطین الانس کو پہلے بیان کیا، پھر شیاطین الجن کو بیان کیا. اور رمضان المبارک میں شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور یہ شیطان الانس پھیلے ہوئے ہوتے ہیں جو بدکاریاں پھیلاتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، تو اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی تو اس کا راستہ بھی بیان کرتے، تاکہ روزے دار پریشان نہ ہو. اور راستہ اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے تقوی اختیار کرنے کا، اس سے پہلے کہ میں راستہ بیان کروں، میں ایک مثال، ایک دو مثال بیان کرتا ہوں تقوی کی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی یہ قرآن پڑھتے تھے، یہ آیت انہوں نے بھی پڑھی ہے. جیسے کہ آگے بیان ہوگا، رمضان کا اور قرآن کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. صحابہ کرام نے تقوی سیکھا اور تقوی پہ عمل کیا اس قرآن مجید سے، جسے آج بہت سارے مسلمان دور ہیں. اللہ تعالی رحم کرے، علم رحم اللہ. قرآن مجید کو اٹھا کے اس کو 20 کپڑوں میں بند کر کے اونچی جگہ پہ رکھ سکتے ہیں، اور جب یاد آتا ہے صبح صبح اٹھ کے بوسہ دینے کے لیے بہت سارے مسلمان تیار ہیں. لیکن قرآن مجید کو کھول کے اسے پڑھنے کے لیے، اسے سمجھنے کے لیے بہت کم لوگوں کے پاس وقت ہے. تو یہ دیکھتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کس طریقے سے تقوی کو سیکھا، اس پہ عمل کیا. صحیح بخاری مسلم میں ایک وفد آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وفد بنی تمیم، اسلام قبول کیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چاہا کہ ان پر کوئی امیر ہو، اور مشورہ کیا صحابہ کرام سے، اور صحابہ کرام سے بڑے بڑے صحابہ حضرت ابوبکر صدیق اور عمر بن خطاب جیسے صحابہ موجود تھے. حضرت ابوبکر سے سوال کیا، یا ابوبکر کیا خیال ہے آپ کا کہ کسے امیر بنا دیا جائے اس وقت پہ؟ تو ابوبکر صدیق نے ایک شخص کا نام لیا. پھر نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کیا حضرت عمر بن خطاب سے، آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، میرا خیال ہے کہ آپ فلاں شخص کو بنا دیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر سے یہ کہا کہ کیا، حضرت ابوبکر نے حضرت عمر سے یہ کہا کیا میری مخالفت کرنا چاہتے ہو؟ حضرت عمر نے کہا میں مخالفت نہیں کرنا چاہتا ہوں، وہ آپ کی رائے تھی، یہ میری رائے ہے، اس میں اختلاف کی بات ہی نہیں، صرف اتنی سی بات ہوئی بس. اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی پسند نہیں تھی. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں ساتویں آسمان سے، اور یہ پیغام لے کے آتے ہیں يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعضا أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. سبحان الله. يا إيمان والو، يا أيها الذين آمنوا، يلي التجوت يا ذي، اے ایمان والو، لا ترفعو یہاں پر نہیں ہے، اپنی آوازیں اونچی نہ کرو، فوق صوت النبی نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بلند نہ کرو، اور اس طریقے سے ایک دوسرے کو نہ پکارو، اور اس طریقے سے نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو نہ کرو جس طریقے سے ایک دوسرے کو پکار تو گفتگو کرتے ہو. آگاہ رہو، یہ نہ ہو کہ تمہارے سارے کے سارے عمل اکارت ہو جائیں اور تمہیں شعور بھی نہ ہو، پتہ بھی نہ چلے کہ آپ کے سارے عمل اکارت ہو جائیں. بڑے بڑے صحابہ، ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہم اجمعین، ان جیسے بڑے صحابہ کا عمل اللہ تعالیٰ ضائع کر دے گا؟ جی ہاں. کیوں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کرنی. اگر دیکھا جائے تو یہاں پر کوئی اونچی آواز کی بات ہوئی ہے؟ یہاں پر کوئی گستاخی ہوئی ہے؟ گستاخی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند نہیں تھا. بات کیا ہوئی؟ فلاں امیر ہے، دوسرے نے کہا نہیں فلاں امیر ہے، پہلے نے کہا کہ آپ مخالفت کرنا چاہتے تھے، دوسرے نے کہا مخالفت نہیں کرنا چاہتا تھا، اتنی بات ہوئی بس. جب یہ آیت نازل ہوئی، صحیح بخاری کی روایت میں ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم آج کے بعد میں سرگوشی میں بات کروں گا، بس یعنی کان قریب آ کے آہستہ بات کروں گا، اونچی آواز دور کی بات ہے، سامنے بیٹھ کے بات بھی نہیں کروں گا، قریب آ کے بات کروں گا. اور مستدرک حاکم میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے عمر تم کیا کہہ رہے ہو، ذرا پھر سے کہو. اتنی دھیمی آواز میں بات کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو تین مرتبہ پوچھتے اے عمر کیا کہہ رہے ہو تم. بلکہ صحیح بخاری مسلم میں ایک مرتبہ حضرت سعد بن یزید رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں مسجد نبوی میں کھڑا تھا، میں نے محسوس کیا کسی نے مجھے کنکر مارا، پیچھے مڑ کو دیکھا تھا جو عمر بیٹھے تھے اور مجھے اشارے سے بلایا، میں وہاں پہ چلا گیا، عمر نے مجھے حکم دیا کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے قریب دو شخص بیٹھے ان کو بلا کے آؤ. چنانچہ میں وہاں پہ جاتا ہوں، ان دونوں کو بلاتا ہوں اور ہم تینوں عمر خطاب خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. عمر کہتا ہے کہ تم کہاں سے آئے ہو، مسافر لگتے ہو. انہوں نے کہا کہ ہم ثقیف طائف سے آئے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم اگر تم یہاں کے ہوتے تو تمہیں مار مار کے سیدھا کر دیتا ہے. تمہاری جرت کیسی ہوئی کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے قریب بیٹھ کے اونچی آواز میں بات کر رہے ہو؟ اس طریقے کا ادب. ایک دفعہ آیت نازل ہوئی، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں، ان کی وفات کے بعد بھی اس کا عمل کرتے رہے اور بہترین طریقے سے عمل کرتے رہے. تو اونچی آواز میں کبھی بات نہیں کرتے تھے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور نہ ان کی وفات کے بعد. بلکہ صحیح بخاری مسلم ایک اور صحابی تھے، حضرت ثابت بن قیس بن شماس، ان کی آواز بہت بلند تھی. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو دوسرے دن وہ صحابی نہ آئے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ کہا کہ جا کے دیکھو خیریت تو نہیں آ رہے. اور بھی یاد رکھیں کہ دو چار ایسے لوگ نہیں ہوتے تھے، صحابہ کرام سن 6 ہجری میں جب صلح حدیبیہ کا موقع تھا، عمرے کے زیارت 1400 تھے، اور 9 ہجری میں غزوہ تبوک میں 10,000 تھے، اور حجۃ الوداع میں 1,00,000 تھے. یعنی سینکڑوں کی تعداد میں صحابی، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک بھی اگر موجود نہیں ہے ان کی خبر بھی رکھتے ہیں، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آج ہمارے ساتھی اگر میں نظر نہ آئے تو ہم پتہ بھی نہیں چلتا. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ رحمت للعالمین ہے، اگر ایک بھی صحابی موجود نہیں تو ان کی خبر بھی رکھتے ہیں. چنانچہ صحابی جاتے ہیں، دیکھتے ہیں بڑا عجیب منظر، رو رہے ہیں، شدت سے رو رہے ہیں. اسے کہا کہ کیوں رو رہے ہو، خیریت تو ہے؟ کہ میں ہلاک ہو گیا، میرے سارے کے سارے اعمال جو ہیں اکارت ہو گئے. آخر ہوا کیا؟ کہ میں اونچی آواز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات کر بیٹھا، اب میرے سارے کے سارے عمل اکارت ہو گئے. چنانچہ وہ صحابی جاتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خبر دیتے ہیں کہ اس طریقے سے وہ بیچارہ رو رہا ہے اور اس نے یہ کہا کہ میرے سارے عمل اکارت ہو گئے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو دوبارہ بھیجتے اور کہتے ہیں پہلے انہیں جنت کی خبر دو، پہلے جنت کی خبر دو اور یہ بتاؤ کہ یہ آیت آپ کے لیے اتنی نہیں ہے اور آپ نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس سے آپ اتنے پریشان ہو کہ آپ نے اونچی آواز میں بات کی ہے. آپ کے تو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی ایسا کیا، آپ کی آواز ہی ایسی اونچی ہے، تو آپ کا کیا قصور ہے اس میں؟ چنانچہ پہلے جاتے ہیں جنت کی خبر دیتے ہیں. اور قیس ثابت بن قیس بن شماس جو ہیں ان صحابہ میں سے ہیں جو جن کو جنت کی خوشخبری دی گئی. کچھ لوگ سمجھتے ہیں صرف دس ہیں، دس نہیں ہیں، دس تو ایک حدیث میں ان کا ذکر ہوا ہے، اشرف بشر بالجنہ ہے اس لیے دس کہتے ہیں، لیکن اب اور بھی صحابہ ہیں، ان میں سے ایک یہ صحابی ہے کہ زندگی میں ان کو جنت کی خبر دے دی گئی، جنت کی خوشخبری دے دی گئی. اور یہ رحمت کا تقاضا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک صحابی اتنی پریشان تھے اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے کہ وہ مسجد میں آنا بھی چھوڑ دے، اور یہ سمجھتے تھے کہ میں بس نعوذ باللہ میرے یہ سب بڑا گناہ ارتکاب کے کہ میرے سارے عمل اکارت ہو گئے، تو اس کو اور قریب کرنے کے لیے تاکہ وہ قنوت کے دلدل میں نہ پھنسے، اسے اور اپنے قریب کرنے کے لیے سب سے پہلے جنت کی خبر دی کہ تم تو جنتی ہو، تم کیوں پریشان ہو، تم تو لوگوں میں سے جو جنت میں جائیں گے. سبحان اللہ، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یہ ہے تقوی کا تقاضا. صحابہ کرام نے قرآن مجید کو پڑھا، پڑھنے کے بعد سمجھا، سمجھنے کے بعد عمل کیا، پھر اس کی دعوت دی، اس پہ صبر بھی کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں تقوی کو بو دیا، جیسے زمین پہ بیج بو دیا جاتے ہیں، تقوی کو بو دیا اور مضبوط کر دیا. تو لعلکم تتقون، ہمیں ان صحابہ کرام کا کردار دیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے وہ تقوی اختیار کرتے اور کس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری تقوی میں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا روزے کا، اور روزہ کس لیے؟ لعلکم تتقون. اور تقوی اختیار کرنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ راستے دکھائے. اب راستے دیکھیں، روزے سے ہم کیسے متقی پرہیزگار بن سکتے ہیں. نمبر ایک، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسے رمضان کا روزہ رکھا اس نیت سے اور اس اعتقاد سے کہ اللہ تعالیٰ اسے جو اجر و ثواب رکھا ہے روزے کے لیے وہ عطا ضرور فرمائے گا، اور خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے روزہ رکھا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے. اور جس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور کم ہوتے ہیں وہ تقوی کے اور قریب ہوتا ہے. نمبر دو، رمضان میں قیام ہے، صلاۃ التراویح ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے میں قیام کیا اس عقیدے سے اور اس ایمان سے کہ اللہ تعالیٰ اسے وہ اجر و ثواب ضرور عطا فرمایا جسے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اور صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے خالصتاً قیام کیا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے قیام کیا، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو قیام سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جب گناہ کی کمی ہوتی ہے تو تقوی کی زیادتی ہوتی، یاد رکھیں. اور یہ مسلمان، یہ مومن اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتا ہے. تیسرا راستہ، اسی رمضان میں لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے لیلۃ القدر کی رات کا قیام کیا اس ایمان سے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اجر و ثواب اس کے لیے مرتب کیا ہے وہ اسے ضرور اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے قیام کیا اخلاص کے ساتھ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. آخر کتنے گناہ ہیں تمہارے جو صیام سے بھی کم نہ ہوئے، قیام سے بھی کم نہ ہوئے، لیلۃ القدر سے بھی کم نہ ہوئے؟ کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہ کتنا، اس سے کوئی بڑا بدکار انسان ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے گناہوں کی تخفیف کرنا چاہتا ہے اور گناہ کم ہی نہیں آتے، کم ہی نہیں ہونا چاہتے. اور جن لوگ، لیکن یہ یاد رکھیں، جس نے اس ایمان اور احتساب سے یہ تین عمل کیے، اس کے گناہ اگر پہاڑوں کے جتنے بھی ہو تو اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف کر دے گا. اور یہ ہے صغیرہ گناہ. کبیرہ گناہ کے لیے توبہ ضروری ہے، لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے اور اپنے قریب کرتا ہے تو وہ توبہ ضرور کرتا ہے، اس کی توبہ کی توفیق ضرور ہوتی ہے. یاد رکھیں، یعنی جس کی روزہ بھی قبول، جس کی قیام بھی قبول، جو لیلۃ القدر کو بھی پالے، تو پھر اس کے گناہ کبیرہ سے توبہ کیا مشکل ہے اس کے لیے؟ اس کے لیے مشکل نہیں ہے. تو صغیرہ گناہ تو سارے معاف ہو جائیں گے، اور کبیرہ گناہوں کی توبہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق عطا فرمائے گا. اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما اور ہمارے سارے گناہ چھوٹے بڑے جتنے بھی ہیں سارے معاف فرما دے. رمضان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اتارا. اس یاد باری تعالیٰ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن مجید کی تلاوت کی تو اس کے ایک ایک حرف کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے نیکی عطا فرمائے گا، ایک کی جگہ دس. اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، اور میم تیسرا حرف ہے. جس نے الف لام میم پڑھا تو تیس نیکیاں لے لی اس نے، الف لام میم بس. اور آپ دیکھیں جتنے بھی آپ یہ قرآن مجید کے الفاظ پڑھتے رہیں گے اتنی ہی آپ کے درجے بلند ہوتے رہیں گے. رمضان میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے پہلے دس میں رحمت، دوسرے دس میں مغفرت، اور آخری دس میں عتق من النار جہنم سے آزادی مرتب فرمائی ہے، جسے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولہ رحمہ واوسط مغفرہ واخرہ عتق من النار. تو جو پہلے دس میں رحمت پا لیتا ہے، دوسرے دس میں مغفرت پا لیتا ہے، اور تیسرے دس میں گردن آزاد ہو جاتی ہے، تو وہ متقی پرہیزگار ہو جاتا ہے. نمبر چھ، رمضان المبارک میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطانوں کو توق لگائے جاتے ہیں، ہتھکڑیاں پہنائی جاتی ہیں، جیسے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور جس کے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں اور وہ روزے میں اور قیام میں اپنا سارا وقت گزارے، تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت نہیں ہے کہ بند دروازے کی طرف اسے لے کے جائے، بلکہ حکمت یہاں پہ یہ ہے کہ کھلے دروازے کی طرف اسے اور قریب کر دے، اور وہ جنت کے اور قریب ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کہ جب شیطان بند ہے، آپ کے لیے اور بھی موقع ہے کہ آپ متقی پرہیزگار بنیں. اور جو اس موقع کے باوجود بھی متقی پرہیزگار نہیں بننا چاہتا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہیں ہونا چاہتا، تو اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ شیطان الانس میں تو نہیں ہے، انسانوں بھی شیطان ہوتے ہیں. تو اپنا کو دیکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ کیا ایسا کرنے سے میں اللہ تعالیٰ سے دور تو نہیں ہو رہا ہوں. اور بہت سارے لوگ ہیں الا من رحم اللہ جو ان فضیلتوں سے محروم ہیں. جتنی فضیلت اللہ تعالیٰ رمضان اور قیام کی رکھی، بہت سے لوگ ان چیزوں سے محروم ہیں، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. تو یہ وہ راستے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رمضان میں مرتب کیے ہیں اور آسان طریقے سے بیان کیے ہیں، جن سے یہ مسلمان، یہ روزے دار متقی پرہیزگار ہو جائے. اللہ تعالیٰ حکمت دیکھیں، جب روزے کا حکم دیا اور وجہ بیان کی متقی پرہیزگار ہونا ہے، تو اس کا راستہ بھی بیان کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ حکم روزے کا دیا اور چاہتے ہیں کہ متقی پرہیزگار بن جاؤ اور راستے سب بند ہیں آگے. اللہ تعالیٰ کی حکمت نہیں ہے، کیونکہ یہ دین فطرت کا دین ہے، اور اس دین میں یہ دن سب کے لیے ہے، چھوٹے کے لیے، بڑے کے لیے، مرد کے لیے، عورت کے لیے، عالم کے لیے، جاہل کے لیے، امیر کے لیے یا غریب کے لیے، سب کے لیے یہ دین ہے. تو سب اس پہ عمل کر سکتے ہیں، سب کے لیے آسان ہے. تو یہ پہلی آیت ہے، یہاں تک ہم پہنچے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایام معدودات، گنے چنے دن ہیں، تم نے تقوی اختیار کرنا ہے اس رمضان میں، لیکن یاد رکھنا دن گنے چنے ہیں، وقت کا خاص طور پہ اہتمام کرنا، اور وقت اتنا تیزی سے گزرتا ہے کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، اس لیے تعالیٰ نے پہلے آگاہ کر دیا ایام معدودات. اس میں فائدہ یہ ہے نمبر ایک، اس لفظ میں کہ گنے چنے دن ہیں، نمبر ایک پریشان نہ ہونا، اگر بھوک اور پیاس کی شدت ہے تو گنے چنے دن ہیں، ٹل ہی جائیں گے، پریشان نہ ہونا. نمبر دو، وقت ضائع کبھی نہ کرنا، کیونکہ لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ لوگ جن کے دل تنگ ہو جاتا ہے کب عید آئے گی، کب جان چھوٹے گی، تو میرے بھائی گنے چنے دن ہیں، پریشان نہ ہو. دوسرے وہ لوگ ہیں جو پریشان ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پورا سال رمضان ہوتا، کاش یہ پورا سال رمضان ہوتا اور ہم ان دنوں میں عبادت بہترین طریقے سے ادا کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دن تو گنے چنے ہیں، لیکن فکر نہ کرو، اگر تم متقی پرہیزگار بن جاؤ تو تمہارے لیے سارا کا سارا سال یہ گنے چنے دن کے برابر ہو جائے گا. اور ایام معدودات، یاد رکھیں جس نے ان ایام معدودات کی پرواہ نہیں کی اور اہتمام نہیں کیا، تو اس کے سب سے پہلے ایمان میں کمی ہے، اس کے روزے میں کمی ہے، اور اس کے تقوی میں کمی ہے. یاد رکھیں ان دنوں کا خاص اہتمام رکھنا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بعض روزے دار صرف روزے میں سے یہ جانتے ہیں کہ میں نے سونا کب ہے، سونے کا وقت مجھے کب ملے گا، آخر روزے دار ہوں، بھوک اور پیاس کی شدت محسوس ہو سکتی ہے، تو بھوک اور پیاس کی شدت سے بچنے کے لیے میں کیا کروں، بہترین طریقہ سو جاؤ. اور سونے کے لیے بعض لوگ تو الا من رحم اللہ، اللہ تعالی رحم فرمائے، فجر کی نماز سے لے کے، یہ اچھے لوگ ہیں، فجر کی نماز سے لے کے سوتے ظہر کی نماز تک، نماز پڑھ کے پھر سوتے عصر کی نماز تک، پھر سوتے مغرب کی نماز تک. اور ان سے برے وہ لوگ ہیں جو نمازیں بھی ادا نہیں کرتے. اور سب سے بہترین وہ لوگ وہ روزے دار ہیں جو یہ دیکھتے ہیں کہ ایام معدودات ہیں، گنے چنے دن ہیں، اور ایک دن چوبیس گھنٹے سے زیادہ نہیں ہے، دن بھی وہی چوبیس گھنٹے والا ہے، ہم نے روزہ بھی رکھنا ہے اور تقوی بھی اختیار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا ہے ہم لوگوں نے. تو کیسے قریب ہوں؟ ایام معدودات ہیں، یاد رکھیں گنے چنے دن ہیں، ان گنے چنے دنوں میں کیا کریں، عمل کیسے کریں، اپنا ایک خاص پروگرام رکھیں، کس وقت میں نے قرآن پڑھنا ہے، کس وقت میں نے حدیث پڑھنی ہے، کس وقت میں نے کسی عالم کا درس سننا ہے، کس وقت میں نے اپنے گھر کے لیے خرید و فروخت کرنی ہے، کس وقت میں نے کسی مسلمان بھائی کے گھر میں جا کے اس کی عیادت کرنی ہے، مریض کی عیادت کرنی ہے، صلہ رحمی کرنی ہے، تو اپنا ایک پروگرام بناؤ. کس وقت میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑی سی دعوت کا کام بھی کرنا ہے، روزے کے احکام مسائل بیان کرنے ہیں. لوگوں میں بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یار دیکھو اس کو بھی پتہ نہیں، یہ اس کو پتہ نہیں تو وہ کر رہا ہے بیچارہ، اس کو دیکھ کے یہ کبھی نہ کہو اس کو پتہ نہیں، اس کی حقارت کی نظر سے کبھی نہ دیکھو. یہ غلطی ہم بھی کر سکتے تھے، بلکہ ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ اس کی طرف جاؤ اور حکمت کے ساتھ بیان کرو کہ یہ اپنے غلطی کی ہے، اس کا حل یہ ہے، اس کی یہ دلیل ہے. ایام معدودات. اور انشاءاللہ اگلے ہفتے میں آیات کی تکمیل کریں گے اور تفسیر بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہماری ذریت کو سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. سوال
ٹھیک، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا، مختصر؟
ارے یہ تو بات آنے والی تھی لیکن آپ نے جلد بازی کی ہے. جب میں نے یہ بات بیان کی کہ تفسیر بیان کرنے والا ہوں تو یہ باتیں سب بیچ میں آتی، لیکن یہ شاید آخر میں ہو تو اس لیے آپ نے پہلے پوچھ لیا، تو میں بھی بتا دیتا ہوں. روزہ توڑنے کے لیے روزہ دس چیزوں سے ٹوٹتا ہے، دس، ان میں سے ایک پہ قوی اختلاف ہے اور باقی پہ اختلاف اتنا قوی نہیں ہے. نمبر ایک کھانے سے، نمبر دو پینے سے، نمبر تین جماع سے، ہم بستری سے، نمبر چار جان بوجھ کے قے کرنے سے، نمبر پانچ جان بوجھ کے منی خارج کرنے سے شہوت کے ساتھ، نمبر چھ حیض کا خون جاری ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا نفاس کا خون جاری ہونے سے عورت کے لیے، بچہ پیدا ہوا خون جاری ہوا روزہ ٹوٹ گیا، روزے میں حیض آ گیا روزہ ٹوٹ گیا. نمبر سات ردت والعیاذ باللہ. نمبر آٹھ ردت دار اسلام سے خارج ہو جانا نعوذ باللہ، مرتد ہو جانا. ایک شخص روزہ دار ہے نعوذ باللہ، اللہ رحم فرمائے کہ کافر ہو گیا، اس کو روزہ رہے گا؟ روزہ ٹوٹ گیا اس کا. نمبر آٹھ حجامت، اس میں قوی اختلاف ہے کہ علاج کے لیے خون نکالنا. اور پہلے میں نے حجامت کی بات کی تھی، کچھ لوگوں نے کہا حجامت مطلب باہر کٹوانا، یہ مطلب نہیں ہوتا، کیونکہ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے حجامت کروائی روزے کی حالت میں اور احرام میں، احرام میں بھی حجامت کروائی. تو اصل جو حجامت ہے وہ یہ، حجام جو تھے وہ یہ تھے اصل حقیقت جو ہے، کیونکہ جب خون سر سے خون نکالتے ہیں تو پہلے بال کاٹتے اس جگہ سے، پھر وہاں پہ اپنے بلیڈ سے خون نکالتے، اور پھر آہستہ آہستہ یہ لوگ بالوں کا کام شروع کر دیا اور حجامت کم ہوتی گئی، لوگ اس سے دور ہوتے گئے. اور آج کے دور میں دیکھیں نہیں ہے حجام نہیں ہے، تو اصل میں یہ حجامت ہی تھی اور نہیں نہیں تھے جو سر کے بال کاٹتے ہیں وہ تھے. تو آہستہ آہستہ جب ان کا کاروبار حجامت سے کم ہوتا گیا تو بال کاٹنا شروع کر دیے، آہستہ سے حجامت دور ہوتی گئی، لوگ سنت سے دور ہوتے گئے. اور بیچارے آج کے دور میں دیکھیں کہ جتنے بھی سالون موجود ہیں کوئی حجامت کرتا ہے؟ آپ کو ایک بھی نظر نہیں آئے گا. حالانکہ حجام کا لفظ یہاں سے آیا ہے. میں بھی آ رہا ہوں، اس طرف آ رہا ہوں. تو حجامت میں قوی اختلاف ہے، کیا حجامت سے علاج کے لیے خون نکالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ جو صحیح بات ہے، جو حق بات ہے، واللہ اعلم، اس میں قوی اختلاف علماء کا کہ روزہ نہیں ٹوٹتا. اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو احادیث اس میں ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ منسوخ ہو چکی ہیں، منسوخ ہو چکی ہے. انس کا اس میں ایک اثر ہے، انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک حدیث بیان کرنے کے بعد کہ حضرت ابو جعفر رضی اللہ عنہ جو ہیں، حضرت علی کے بھائی جو ہیں، حجامت کے روزے کی حالت میں تو نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ہذا فقد افطر، اس نے افطاری کی، اس کا روزہ ٹوٹ گیا. حضرت انس فرماتے ہیں اس اثر کے بعد کہ یہ منسوخ ہو چکا ہے، کیونکہ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ وہ احرام کی حالت میں بھی انہوں نے حجامت کروائی، یعنی خون نکلوایا، اور روزے کی حالت میں بھی خون نکلوایا. دیکھیں کب نکلوایا، اس اختلاف اس میں ہے کہ کون سے آگے تھا، کون سے پیچھے تھا، کیا ناسک، کون سے ناسک، کون سا منسوخ ہے، تو اس میں قوی اختلاف. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی نے خون نکلوانا ہے علاج کے لیے تو بہتر رات کو نکلوا لے، دن کو نہ نکلوائے بہتر ہے. دوسری بات آتی ہے خون کا، اس میں تو مسئلہ نہیں ہے کہ جس نے حجامت کروانی ہے خون نکلوانا ہے تو رات کو بھی کر سکتے، لیکن مسئلہ اس میں ہوتا ہے کہ کوئی لوگ خون دینا چاہتے ہیں، خون کی بوتل 500 ملی لیٹر کی ہوتی ہے، کیا خون نکلوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ یاد رکھے خون کی بوتل نکلوانے سے، وہ حجامت کی بات ہے، یہ اختلاف قوی ہے کیونکہ ضرورت ہے یہاں پہ. تو خون دینے والا اگر وہ محسوس کرے کمزوری اور پیاس کی شدت تو روزہ توڑ دے، کوئی حرج نہیں ہے، بعد میں قضا کر لے. اور اگر وہ تندرستی محسوس کرے اور خاص طور پہ اثر کے بعد کے وقت مغرب ہونے والی ہے، آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ باقی، تو اس بیچارے کیوں محروم کے روزے سے ہیں؟ جو وہ تندرست بھی ہے تو انشاءاللہ روزہ پورا کرے اور اس کا روزہ درست ہے انشاءاللہ. اس کے بعد کا جس سے روزہ ٹوٹتا ہے وہ ہے جو کھانے پینے تو نہ ہو لیکن کھانے پینے کے برابر ہو، یعنی مثال کے طور پر گلوکوز کی ڈرپ، گلوکوز کی ڈرپ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ گلوکوز کی ڈرپ میں گلوکوز ہوتا ہے اور گلوکوز انسان کے بنیادی کھانا پینا، جو بھی انسان کھاتا ہے جو بنیادی کھانا وہ گلوکوز بنتا ہے، تو گلوکوز سے ہمیں انرجی ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، تو گلوکوز کی ڈرپ روزے کو توڑ دیتی ہے. اس کے علاوہ جو بھی رگ میں انجیکشن لگتے ہیں، میں آگے بیان کروں گا ابھی کس چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ 50 کے قریب ہے، وہ تو بہت زیادہ ہے. تو اس رگ کے ٹیکے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یاد رکھیں، گوشت کے ٹیکے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، صرف روزہ ٹوٹتا ہے تو گلوکوز سے ٹوٹتا ہے، ڈرپ سے ٹوٹتا ہے. اور اس کی جو تحلیل، جو واضح عقلی دلیل ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہسپتال میں دیکھتے ہیں 2-2 مہینے لوگ بے ہوش ہوتے ہیں، کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں، تو کیسے زندہ رہتے ہیں؟ گلوکوز کے ڈرپ سے. جی آپ کچھ پوچھ رہے تھے جی ہاں ایام حیض میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں نہیں رہ سکتی اور احتکاف کو چھوڑ دیں.
اذان کے وقت سحری کرتے رہنا اور برش کا استعمال کرنا ٹوتھ برش کا عطر اور مسواک کا استعمال.
اب مجھے آپ مجبور کریں کہ وہ 50 چیزیں بیان ہی کر دوں جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. پہلے یاد رکھیں آپ کا پہلا سوال یہ ہے کہ سحری کے وقت کھانا پینا. سحری کے وقت یاد رکھیں جب اذان ہو جائے, اور اذان دو ہوتی ہے, ایک پہلے وقت میں ایک دوسرے وقت میں. دوسری اذان جو ہے اگر پہلی اذان ہے تو کوئی حرج نہیں, آپ کھائیں پئیں اذان کے دوران بھی اذان کے بعد بھی. لیکن دوسری اذان جو کا مطلب ہوتا ہے اب روزے کا وقت شروع ہو گیا, اس وقت آپ کوئی چیز بھی کھائیں گے پئیں گے نہیں سوائے ایک کنڈیشن ہے کہ آپ کے ہاتھ میں گلاس ہے پانی پی رہے ہیں, اللہ اکبر ہوا آپ وہ پانی پی رہے ہیں, اور گلاس ہو جگ نہ ہو. یاد رکھیں یہ لوگ جگ اٹھا کے بیٹھتے ہیں ابھی اذان ہونے والی ہے تو پورا جگ پی لوں گا, یاد رکھیں یہ درست نہیں ہے. اور دوسری بات یہ اگر منہ میں نوالا ہو وہ چبا سکتے ہیں نگل سکتے ہیں, اس کے بعد نیا نوالا نہیں لے سکتے آپ. جس نے ایسا کیا یعنی اذان ہو گئی اور اس نے پانی سامنے رکھا ہے ہاتھ میں نہیں ہے, اس کو اٹھایا اور پیا, اس کو روزہ ٹوٹ گیا, اس پہ قضا واجب ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دن بھی روزہ رکھے گا, یہ بھی اس کے لیے سزا ہے. یعنی جب اس نے سحری کے وقت کچھ کھا لیا اذان کے وقت میں, اذان کے دوران میں, تو اس دن کا روزہ بھی رکھے گا اور قضا بھی کرے گا. روزہ اسی رکھے گا کہ رمضان کے دن میں کھانا پینا بغیر عذر شرعی کے حرام ہے, روزہ اسے رکھنا اس پہ روزہ فرض ہے, اور اس کو عذر شرعی کو ہے نہیں, نہ تو مریض ہے نہ مسافر ہے نہ کچھ ہے. اور قضا اس لیے کرے گا کہ اس کا روزہ اس نے جان بوجھ کے توڑا ہے بغیر عذر شرعی کے. تو احتیاط کرنا ضروری ہے. یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا اور پی لوں تھوڑا سا اور پی لوں. جس اذان پہ آپ افطاری کرتے ہو اسی اذان سے سحری کرو, یہ نہ ہو کہ جس اذان سے افطاری کر جو سب سے پہلے اذان افطاری کر لو جب سب سے آخر میں اذان وہاں پہ سحری کرو. ارے پلیٹ میں کھانا ختم کر تو اذان بھی ختم ہو جائے گی میرے بھائی, یہ یاد ہے کسی کوئی دلیل بھی نہیں ہے. اذان ہونے کا مطلب ہے وقت روزے کا داخل ہو گیا بس. اب پلیٹ میں جو کھانا ہے اب دیکھتے ہیں ہم دسترخوان میں پلیٹ کا کیا حشر کرتے ہیں, پلیٹ پوری نہیں ہوتی اوپر بھی ہوتی ہے نیچے گر بھی رہی ہوتی ہے. اس پلیٹ کو آپ کھانا چاہیں اگر آدھا کھا چکے مثال کے طور پر اذان ہو گئی تو دوسرا آدھا کھاتے کھاتے اذان پوری بھی ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد بھی آپ کو وقت رہے گا کہ آپ پورا کھا لیں. تو اگر یہ دروازہ ہم نے کھول لیا تو لوگ تو اقامت تک بھی کھاتے رہیں گے پھر. اس لیے میرے بھائی جو آپ کے منہ میں نوالا ہے وہ چبا لے کھا لیں, تقوی کا یہ تقاضا ہے. جس نے عمل کیا ہے پہلے تو جس نے یہ فتویٰ دیا اللہ تعالی رحم کرے تو اس پہ گناہ ہے. دوسری بات یہ ہے جس نے یہ عمل کیا ہے انجان میں تو بہتر اس روزے کو قضا کر لے بہتر ہے. اور کتنی دفعہ کیا ہوگا, یا روزانہ کا یہ معمول تو نہیں ہے, روزانہ کا معمول ہے کیا؟ الحمدللہ جن کو معلوم نہیں ہے تو انشاءاللہ ان کے لیے معافی ہے, لیکن یہ تو معلوم ہے یہ کسی سے فتویٰ لے کے کام کر رہے ہیں. ہاں جس کو معلوم نہیں ہے جہالت سے روزہ نہیں ٹوٹتا, یاد رکھیں جہالت, کیونکہ جس چیز روزہ ٹوٹتے ہیں اس کی تین شرطیں ہیں. علم کا ہونا, عالم ہونا ضروری ہے, اس کو پتہ ہو کس چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے یعنی. اور علم کی دو صورتیں ہیں, ایک وقت کا پتہ ہونا اور دوسرا حالت کا. اس کی دلیل میں دیکھیں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ رات کو جب آیت نازل ہوئی کہ سفید اور کالے دھاری جب تک آپ اچھی طرح نمایاں اور الگ الگ نہ کر دو اس وقت تک روزہ رکھو, تو انہیں کیا کیا دو رسیاں لی ایک کالے رنگ کی ایک سفید رنگ کی اور اپنے بستر کے قریب رکھ لیں. کھاتے پیتے رہے اور دیکھتے رہے کہ کب کالی اور سفید الگ الگ ہو جائے. آپ یاد رکھیں اندھیرے میں جب روشنی نہیں ہے تو کالے سفید کب آپ کو فرق پتہ چلے گا؟ جب روشن جب دن نکل کے روشنی ہو جائے گی نا. تو چاچو ایسا کرتے رہے کھاتے رہے. پھر گئے نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کی طرف اور دریافت کیا رسول اللہ علیہ وسلم میں نے تو ایسا کیا. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے دیکھو اب ایک شخص آئے ہیں رحمت العالمین دیکھیں سوال کر رہے ہیں اور پریشان ہے کہ غلطی تو نہیں ہوئی. اب جواب میں دیکھیں پہلے یہ فرماتے ہیں نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم بھائی آپ کا سینہ تو اتنا وسیع ہو گیا کہ دونوں دھاریوں کو سمیٹ لیا. یعنی دھاری جو ہے جو قرآن میں ذکر ہوا ہے وہ رسیاں نہیں ہے جو آپ کے سرانے کے نیچے آ سکے آپ کے بستر کے قریب آ سکے. یہ تو آسمان کی طرف جو کالی اور سفید دھاری نظر آتی ہے جب سورج نکلنے کو ہوتا ہے تو وہ جگہ روشن ہو جاتی ہے سفید ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر آسمان کالا ہوتا ہے. تو یہ سفید اور کالی دھاریاں جب نظر آ جائے تو روزہ بند ہو جاتا ہے اس کا یہ مطلب ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ آپ کا روزہ ٹوٹے جا کے قضا کرو. یہ جہالت ہے تو جہالت سے روزہ نہیں ٹوٹتا. وقت کی مثال یہ ہے کہ ایک مرتبہ سے بخاری کی روایت ہے یہ بھی ایک مرتبہ اسماء رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما وہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے روزہ رکھا ہوا تھا اور ہم نے یہ سمجھا کہ سورج غروب ہو گیا ہم افطاری کر لی. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا بادل ہٹے سورج سامنے تھا تو افطاری کر چکے تھے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم نہیں دیا کہ اس روزے کو قضا کرو. بات سمجھے کہ یہ بھی جہالت ہے. دوسری شرط ہے ذاکرن بھولے سے نہیں. اگر کوئی شخص بھولے سے کھا پی لے تو اس کا روزہ بھی نہیں ٹوٹتا. اس کی دلیل ارشاد باری تعالی ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. اے اللہ ہمارا مواخذہ نہ کرنا جس چیز میں ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فعل تو میں نے آپ کی یہ بات مان لی اور انشاءاللہ اس کا مواخذہ اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا. اور سنن ابو داؤد اور ترمذی میں میرے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص روزہ کی حالت میں کھا لے اور پی لے تو اپنا روزہ بھولے سے جو شخص کھا لے اور پی لے رمضان کے دن میں روزے کی حالت میں تو وہ اپنا روزہ جاری رکھے اللہ تعالیٰ اسے کھلایا ہے اور پلایا ہے تو بھولے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. تیسری شرط ہے ان یکون مختارن مختار ہو. یعنی اس کا اپنے اختیار سے وہ روزہ توڑنا چاہے تو ٹوٹ جاتا. اگر اپنے اختیار میں نہیں ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. اس کی دو صورتیں ہیں. نمبر ایک اگر انسان وضو کرتے کرتے حلق میں پانی چل گئے تو جو پانی چلے گا اس کے اختیار میں نہیں تھا روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن اگر جان بوجھ کے اس نے ایک تھوڑا سا پی لیا تو روزہ ٹوٹ گیا. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. یہ روزہ کا مسئلہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. اس نے ادھر ادھر دیکھا کوئی دیکھ نہیں رہا کلے کرتے کرتے ایک گھونٹ پی لیا اس کا روزہ ٹوٹ گیا. اگر اپنی بے اختیاری میں چلا گیا پانی تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا. دوسری اس کی حالت یہ ہے گرد و غبار شدید ہے اور اب چل چلتے منہ میں گرد و غبار گئے کوئی مکھی چلے گی منہ کے اندر کوئی اور چیز چلے گی تو اسے روزہ بھی نہیں ٹوٹتا کیونکہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. اور دوسری حالت یہ ہے کہ اگر کوئی عورت ہے اس کا خاوند اسے ہم بستری کرتا ہے مجبور کر کے اسے تو یاد رکھیں ایسی عورت کا روزہ بھی نہیں ٹوٹتا اس پہ کفارہ بھی نہیں ہے. لیکن اس مجبور کرنے والے پر قضا بھی ہے گناہ بھی ہے کفارہ بھی ہے. اور کفارہ غلیظ کفارہ ہے بہت مشکل ترین کفارہ ہے کہ وہ گردن آزاد کرے گا یا دو مہینے مسلسل روزے رکھے گا یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. گردن آزاد کرنے کو آج کل گردن ہے نہیں اس لیے ہم جو قرآن حدیث میں وہ بیان کر دیتے ہیں گردنیں آج کل موجود نہیں. گردن کہتے ہیں غلام کو یا لونڈی کو آزاد کرنا. اور جب انشاءاللہ تعالی آسانی فرمائے اور دوبارہ سے جہاد اللہ تعالی مشروع کرے اور اللہ تعالی آسانی کرے جب جہاد آئے گا انشاءاللہ اور جہاد مشروع ہوگا سنت کے طریقے سے اور ہم انشاءاللہ جہاد کریں گے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمارے نصیب میں اپنے راستے میں شہادت لکھ دے تو انشاءاللہ اس جہاد جب یہ جہاد ہوگا تو تب یہ غلام بھی ہوگا انشاءاللہ لونڈیاں بھی ہوں گی انشاءاللہ. ہمارے ایک شیخ تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دم میں نے درس دیا پورا 1.5 گھنٹہ لوگ بےچارے بیٹھے آخر میں جب میں جہاد کی بات کی انشاءاللہ جہاد ہوگا ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں پھر لونڈیاں آئیں گی امریکہ سے یورپ سے اور یہ بھورے والے والے لونڈیاں آئیں گی تو پھر سب ایسے اٹھ کے بیٹھ گئے سب ایسے آگے اٹھ کے ہو کے بیٹھ گئے. یعنی پورے درس میں بےچارے وہ درس دیتے رہے سب کوئی سو رہا ہے کوئی جب یہ بات کی سب آگے ہو کے بیٹھ گئے مطلب یہ بات پہلے سے کرنی تھی مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ رحم فرمائے.
آخری عشرے کے اندر یہ اس میں اور تعجب میں فرق کیا ہے؟ یعنی
تعجب تین نام ہے تراویح ہے تہجد ہے قیام ہے سارے ایک ہی ہیں. تراویح پڑھ لی پہلے وقت میں قیام ہے آخری وقت میں. تہجد کہتے اگر سو کے اٹھ کے پڑھیں کچھ فقہائے کہ تہجد کا مطلب ہے اگر کوئی شخص رات کو سو گیا عشاء کے بعد پھر اٹھ کے پڑھے تو تہجد ہوگا اگر سویا نہیں تو وہ قیام ہوگا. تو صرف لفظوں کا ہیر پھیر ہے, چیز ایک ہی ہے.
جیسے اگر یہ جو قیام اللیل پڑھتے ہیں جو آخر جو عشرے میں, اگر وہ سو کے آیا ہو تو وہ کیا نیت کرے گا؟
نیت تو وہی جو ایک ہی ہے, نیت کے کیا فرق ہے؟ نیت زبان سے تھوڑی کرنی ہے. نیت یہ کہ آپ نے وضو کیا رات کے ایک بجے اٹھ کے, وضو کس لیے کیا ہے آپ نے؟ مسجد میں کبھی اس وقت اٹھ کے گئے ہو؟ آخر کو نیت آپ کو مسجد لے جا رہی ہے, وہ کون سی نیت ہے؟ کیا آپ نے صلاۃ اللیل پڑھنی ہے؟ تو زبان سے ضروری ہے کہ کہیں میں تہجد ادا کر رہا ہوں, میں لیل ادا کر رہا ہوں, کیا ادا کر رہا ہوں, تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اس میں میں غلطیاں بیان کرنا چاہتا تھا, لیکن اس کے لیے ایک خاص درس ہے غلطیوں کا, کہ کچھ غلطیاں ہوتی ہیں روزہ داروں سے روزے کی حالت میں. میں مختصر بیان کرتا ہوں. نمبر ایک, جو سب سے اہم غلطی ہے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من لم يدع قول الزور والعمل به فليس له حاجة من يدع طعامه وشرابه. صحیح بخاری میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس نے بیہودہ بات اور بیہودہ عمل نہیں چھوڑا روزوں کی حالت میں, تو اللہ تعالیٰ کہاں کوئی حرج نہیں کہ اس کا کھانا اور پینا بند کر دے, یعنی اسے صرف روزے سے صرف بھوک اور پیاس ملی, کوئی اجر و ثواب نہیں ملا. قول الزور, بیہودہ بات, غلط بات, بد بات, جیسا کہ شرک اقوال, یہ سب سے بڑی بیہودہ بات ہے, اور اس سے شرک سے روزہ بالکل ٹوٹ جاتا ہے, کیونکہ شرک اکبر سے درس سمجھ سے خارج ہو جاتا ہے. بدع اقوال, اور اس کے علاوہ گالی گلوچ دینا, غیبت کرنا, نمیمت کرنا, یہ سارے آفات اللسان ہیں. اس سے روزے میں کمی ہو جاتی ہے, روزہ ٹوٹتا نہیں, یاد رکھیں, چغل خور سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے, لیکن اور گالی گلوچ سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے, لیکن روزے میں جو اللہ تعالیٰ نے ایک اجر و ثواب رکھا ہے, الا الصیام فانه لمن اجزی به, روزے کا اجر و ثواب کتنے ہیں صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. ہم بالکل نہیں جانتے, کسی کو علم بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں ان روزے داروں کو اللہ تعالیٰ کیا عطا فرمائے گا. تو اپنے آپ کو اس ثواب سے محروم کرتا ہے. عمل الزور, بےحد عمل, صرف فہرست شرک ہے, بدعات ہیں, خرافات ہیں. نماز کا ترک کرنا, جسے نماز ترک کی اس کی نماز نہیں, اس کا روزہ نہیں, جسے نماز جان بوجھ کے ترک کی چھوڑ دی اس کا روزہ نہیں. اسی طریقے سے روزہ کی حالت میں والدین کی نافرمانی کرنا, یہ بھی بےحد عمل ہے. اسی طریقے سے قطع رحمی کرنا, رشتے کو توڑنا. اسی طریقے سے اکثر وقت ضائع کرنا بغیر کسی فائدے کے, تو یہ جو اعمال ہیں یہ اعمال درست نہیں, بےحد عمل ہیں. اس کی بہت لمبی لسٹ ہے, لیکن سمجھدار کو اشارہ کافی ہے کہ ان چیزوں سے روزے کا فائدہ ختم ہو جائے. تو یہ غلطی ہیں جو روزے دار کر. دوسری غلطی ہے جو سحری کے وقت ہوتی ہے. نمبر ایک, سحری نہ کرنا. انہیں میرا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تسحروا فإن في السحور برکۃ, سحری کرو, سحری میں برکت ہے, اور یہ برکت سے محروم ہونا چاہتا ہے. اور برکت دو قسم کی ہے, ایک تو محسوس برکت, کھانے پینے کی برکت کہ انسان کو طاقت ملتی ہے, دوسری ہے معنوی برکت کہ اس سحری سے اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی عطا فرماتا ہے اور آپ کو درجے بلند کرتا ہے, کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اور نبی رحمۃ اللہ فرمانبرداری کی. دوسری غلطی ہے کہ روزے کو کہ سحری کو جلدی کر لینا, ایک بجے دو بجے رات کو اور سو جانا. نبی رحمۃ اللہ نے فرمایا, میری امت میں خیر اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ سحری کو دیر سے کرتے ہیں اور افطاری میں جلدی کرتے ہیں. تو سحری دیر سے کرنا اس میں خیریت ہے, اس میں بہتری ہے اس امت کے لیے, اور نبی رحمۃ اللہ وسلم کا فرمان ہے یہ. تیسری بات یہ ہے, تیسری غلطی ہے سحری کے وقت میں, جو لوگ جلدی سحری کرتے ہیں عام طور پہ وہ فجر کی نماز سے محروم ہو جاتے ہیں. چوتھی غلطی یہ ہے کہ سحری کے وقت نیت کرنا, وہ بصوم غد نہ تم شہر رمضان, یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے, یہ الفاظ ثابت نہیں ہے. آپ کے سحر کے لیے اٹھنا ہی نیت ہے. پانچویں غلطی یہ ہے کہ پیٹ کو بھرنا, ٹھوسنا, اور اس کے بعد پھر ایسی حالت ہونا کہ کچھ لوگ انگلی مار کے قے کر دیتے ہیں, نعوذ باللہ. جس نے انگلی مار کے قے کی جان بوجھ کے اس کا روزہ ٹوٹ گیا, یاد رکھیں, وہ روزہ بھی اس دن رکھے گا, اس کی سزا ہے, اور بعد میں قضا بھی کرے گا. سنت طریقہ یہ ہے کہ ایک تہائی کھانے کے لیے, ایک تہائی پینے کے لیے, ایک تہائی سانس کے لیے. جب تینوں تہائیاں آپ صرف کھانے سے بھر دیتے ہو تو پھر پانی اور سانس کا کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالی رحم فرمائے, یہ بھی غلطی ہے. اور جی ہاں, اللہ المستعان. تو یہ سحری کی غلطیاں ہیں. اس کے بعد افطاری میں سب سے پہلی غلطی یہ ہے کہ افطاری دیر سے کرنا. افطاری میں کیا کرنا ہے؟ جلدی کرنی ہے, جیسے کہ حدیث میں گزرا ہے. نمبر دو, سنت طریقے کو نہ جاننا. سنت طریقے افطاری کا کھجور سے آپ اپنے افطاری کی افتتاح کریں، کھجور نہیں ہے اور کھجور تازہ جسے رطب کہتے ہیں وہ پہلے نمبر پہ، نہیں ہے تو عام کھجور، نہیں سوکھے کھجوری وہ بھی نہیں تو پانی، اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو کوئی چیز آپ کھا سکتے ہیں، ترتیب یہ سنت یہ ہے. اور سنت کیا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس کا مفتی اجر ثواب مل جاتا ہے، آپ نے کھانا پینا تو ویسے میدہ تو بھرنا ہے آپ نے، اس طریقے سے میدہ بھرے گا تو آپ کو میدہ بھی بھر جائے گا اور آپ سنت عمل بھی آپ کے لکھا جائے گا. تیسری غلطی یہ ہے افطاری کے وقت میں کہ زیادہ کھانا پکانا اور دسترخوان کو بھر دینا، بعد میں وہ کوڑے میں چلا جاتا ہے. یاد رکھیں اسراف ہے، ان مبذرین کانوا اخوان الشیاطین واللہ لا يحب المسرفین، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا. چوتھی غلطی یہ ہے کہ اپنے پڑوسیوں کی خبر نہ رکھنا، کبھی پڑوسی بیچارے فقیر ہوتے ہیں، ان کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا، سارا سال بھوکے پیاسے روزے میں رہتے ہیں، تو کم سے کم رمضان میں تو ان کی دیکھ بھال کرو، تھوڑا سا دسترخوان میں اگر تھوڑا زیادہ بھی پکا دیا تو ان کو بھیج دو، اور اگر زیادہ نہیں تو تھوڑا سا اتنا زیادہ پکا دو کہ ان کو دے دیں. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کے معمول ہوتا تھا کہ جب کبھی گوشت پکاتے تو شوربہ زیادہ کر دیتے اور اپنے پڑوسوں کو کھلا دیتے. ہمارا تو یہ ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں، الحمدللہ تعالیٰ فضل و کرم ہے، تو گوشت میرا خیال ہے ہفتے میں 8 دن کھاتے ہیں اور پڑوسی کی خبر کبھی رکھتے بھی نہیں ہیں. تو یاد ہے پڑوسی کی خبر بھی رکھنا بہت ضروری ہے. پانچویں غلطی یہ ہے کہ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے افطاری سے پہلے ایک وقت ہے دعا کی قبولیت کا. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کے لیے خاص دعا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ضرور قبول فرماتے افطاری کے وقت، اور یہ وقت ہوتے دعا کی قبولیت کا، اور نظریں ہوتی ہے کبھی سموسوں پر، کبھی کس چیز پر، کبھی کھجور پر، وہی نا، یا نظریں کھانے کی طرف ہوتی ہیں اور زبان باتوں میں ہوتی ہیں. میرے بھائی یہ فضیلت کا وقت ہے. میرے بھائی اگر آپ کے پاس 30 دعائیں ہیں جو آپ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہتے ہو تو یہ وقت ہے آپ کا. لسٹ بنا لو کون سی دعا میں نے کس دن مانگنی ہے. ایک وقت 10 دعا بھی مانگ سکتے ہو، اگر ایک بھی آپ نے مانگنی اس وقت قبولیت کے لیے لسٹ بنا، میرے خیال ہے آپ کے حاجات 30 سے زیادہ نہیں ہوگی، میرا خیال ہے. لسٹ بنا کے مانگے اللہ تعالیٰ سے، یہ وقت ہے قبولیت کا. چھٹی غلطی یہ ہے افطاری کے وقت میں کہ کچھ لوگ جو ڈیوٹی کرتے ہیں اور ان کی چھٹی ہوتی افطاری سے پہلے، یا کچھ خریدنے جاتے ہیں تو بڑی تیزی سے گاڑی چلاتے ہیں اور سگنل بھی کراس کر لیتے ہیں، تو یاد رکھیں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، کافی پریشانیاں ہوتی ہیں، تو یہ بھی غلطی ہے، روزے داروں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے افطاری کے وقت خاص طور پہ. تیسری قسم غلطی ہے تراویح میں غلطیاں. سب سے پہلی غلطی ہے کہ تراویح نہ پڑھنا. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر ما تقدم من ذنبه، وہ اپنے آپ کو اس بڑی نعمت سے محروم کرنا چاہتا ہے. دوسری غلطی ہے کہ عشاء کی نماز میں دیر سے جانا اور فرض نماز سے وہ رک، اس کی فرض نماز میں کمی ہو جاتی ہے. تیسری غلطی یہ ہے کہ فرض نماز ایک امام کے پیچھے پڑھی اور تراویح دوسرے امام کے پیچھے پڑھی، تو ایسا شخص بڑے عظیم اجر سے محروم ہو جاتے ہیں. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ایک امام کے پیچھے نماز پڑھی اس وقت تک کہ جب تک وہ اپنی نماز ختم نہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس مقتدی کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دے گا، اس کے لیے پورے کتب اس قیام اللیل لکھ دیا گیا، پوری رات کا قیام لکھ دیا گیا. یاد رکھیں پانچویں غلطی ہے تراویح میں کہ چھوٹے بچوں کو ساتھ لے جائیں، جو نا سمجھ بچے ہیں تراویح میں لوگ ساتھ لے جاتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں مسجد میں، اور جو نمازی ہوتے ہیں وہ ان کو وہ خوش و خضوع نہیں رہتا. تو اگر بچے کو لے جانا ہے تو سمجھدار بچے کو، جو سمجھدار اس کو لے جاؤ، اپنے ساتھ کھڑا کریں. اور چھٹی غلطی یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی عصر کی فرض نماز چھوٹ جاتی ہے اس تلاش میں کہ کس مسجد میں ایسا امام جس کی آواز خوبصورت ہے تاکہ میں وہاں پہ تراویح پڑھوں، عشاء کی نماز چھوٹ جاتی ہے، اس کی فرض نماز چھوٹ جاتی ہے اس نیت سے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی تراویح جو ہے وہ ایسی مسجد میں ہو جس کا امام کی آواز اچھی ہو، اس کی فرض نماز چھوٹ جاتی ہے، پھر وہ دوسری تیسری جماعت میں جا کے وہاں پہ رہتے ہیں، مل جاتے ہو کہتے ہیں یار چلو فرض ادا تو ہو گئے. یاد رکھیں فرض فرض ہے اور مستحب اور سنت مستحب ہے، مستحب کو فرض کے آگے ترجیح نہیں دی جاتی. کچھ ایسی غلطیاں ہیں جو انسان سارے دن میں کرتا رہتا ہے. نمبر ایک زیادہ سونا، میں نے بات بیان کر لی تھی پہلے. اس کے علاوہ ڈیوٹی میں تاخیر سے جانا، ارے روزہ ہے، ابھی آپ روزہ، آپ کو تو ان بیچاروں کو کیا قصور ہے جو آپ کے آفس میں آئے تو لین لگی ہوتی بیچاروں کی. روزہ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے فرض اپنے واجبات چھوڑ دیں، یہ بھی فرض ہے اور ڈیوٹی بھی وقت پہ کرنا آپ کے لیے فرض ہے، تو ایک فرض کو آگے کر دوسرے فرض کو چھوڑ دیتے ہو یاد رکھیں یہ بھی غلطی ہے. تیسرے نمبر پہ گالی گلوچ اور زبان کو زبان درازی کرنا یہ بھی غلطی ہے. اس کے بعد روزے میں رات کو رمضان میں رات کو بازاروں کا چکر لگانا, میرے بھائی گنے چنے دن ہیں, ایام معدودات بیان کر چکے ہیں, ان گنے چنے دنوں میں ایک دفعہ لسٹ بنا لیں, اور لسٹیں دو بنائیں, ایک لسٹ بنائیں دنیا کی چیزوں کے خرید و فروخت کے لیے, ایک لسٹ بنائیں آخرت کے لیے. آپ نے اس گنے چنے دنوں میں آپ کتنی زیادہ سے زیادہ ثواب کما سکتے ہیں, نیکیاں کر سکتے ہیں, اور زیادہ تر خاص طور آخری دس میں, عید قریب ہوتی ہے, بہترین راتیں ہوتی ہیں, عبادت کی راتیں ہوتی ہیں, لیلۃ القدر ان میں لیلۃ القدر ہوتی ہے, اور وہ لوگ بازاروں کو چکر لگاتے رہتے ہیں. یاد رکھیں یہ بھی بہت بڑی غلطی ہوتی ہے, اور میرا خیال اتنا کافی ہے. اور ایک سوال آپ کے دو ہیں, آگے بھی درس ہے, آگے بھی رمضان کے مسائل ہیں. ڈیڑھ گھنٹے کی تھی تو ڈیڑھ گھنٹے لگا دیتے میرے بھائی. چلو امام جو فرض پڑھاتا ہے مسجد میں, اگر وہ چلا جائے فرض پڑھ کے چلا جاتا ہے, تو آپ کی جو صلاۃ القیامہ وہ لکھ دی گئی اس امام کے پیچھے. اگر وہ موجود رہتا ہے اس وقت تک نہ جب تک وہ موجود ہے, اگر وہ تراویح پڑھائے یا نہ پڑھائے, اگر اکثر یہ ہوتا ہے کہ فرض وہ پڑھاتے ہیں اور وتر بھی وہ پڑھاتا ہے, وہ رہتا ہے مسجد میں, تو پھر آپ رہیں اور تراویح پوری پڑھیں. اور اس میں یہ بھی غلطی ہوتی ہے, یاد رکھیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے, اپنے فضل و کرم سے آپ کے اوپر اپنے رحمتوں کی بارش کرنا چاہتا ہے, اور آپ کے لیے سائرات کا قیام لکھ دیا. چھوٹا سا عمل ہے, ایک گھنٹہ مسجد میں جاتے ہیں سائرات کا قیام لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے, لیکن ہمیں بھی شرم کرنی چاہیے. پھر رات کا وقت کو عبادت میں گزارنا چاہیے, یا کم سے کم سو جائیں, بدکاروں میں تو نہ گزاریں. ادھر سے رات کا قیام لکھ دیا, ادھر سے ڈش دیکھی جا رہی ہے, ادھر سے گانے سنے جا رہے ہیں, ادھر سے فلمیں دیکھی جا رہی ہیں, ادھر سے بازاروں کو چکر دیا جا رہا ہے, ادھر سے تو یہ کیا ہے؟ یعنی دیکھیں ہمیں شرم. الحمدللہ, تو ہمیں چیز کے سے احتیاط کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اتنے بڑا اجر و ثواب سے ہمیں نوازنا چاہتے ہیں, اور ہم اسے محروم ہونا چاہتے ہیں. اب ان کی باری ہے.
تراوی کے حوالے سے یہ ایک تو 8 اور 20 رکعت ہوگا, دوسرا یہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت حسنہ ہے, یعنی نبی پاک کے دور میں جو ہے اس حوالے سے, جیسے قرآن پاک کا جو وہ ہوا کہ ایک جگہ اکٹھا ہوا تو ابو بکر صدیق کے دور میں ہوا, ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ یہ ہو چکے ہوئے معاملات کہ جو کام نبی پاک کے دور میں وہ میں کیوں کروں.
یاد رکھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری مسلم, من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد, جس نے ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کی جو دین میں سے نہ ہو وہ شخص بھی مردود, اس کو عمل بھی مردود ہے. یہ بدعت کی تعریف اس میں ہے, بدعت کی تراز اس کے اندر ہے, اور بدعت میں پچھلے دروس گزر چکے ہیں, اور آپ کا یہ سوال پورے درس کے برابر کا ہے, میں اس کا اتنی تفصیل جواب نہیں دے سکتا ہوں. اگر آپ مہربانی کریں اگلے درس میں یہی سوال پوچھیں تو میں اسی کا جواب دیتا رہوں گا, اگر آپ تفصیل چاہتے ہیں. لیکن یاد رکھیں بدعت بدعت ہی ہوتی ہے, اور ہر بدعت گمراہی ہے, اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. کوئی بدعت حسنہ نہیں ہوتی, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں فرمایا یہ بدعت حسنہ ہے یہ بدعت سیئہ ہے, بلکہ انہوں نے یہ فرمایا کل بدعت ضلالہ, ہر بدعت گمراہی ہے. یہ لوگوں کی اپنی بیان کردہ باتیں ہیں کہ بدعت اچھی بھی ہے بدعت بری بھی ہے, بدعت ہمیشہ بری ہوتی ہے, اور کوئی اچھی بدعت ہوتی ہی نہیں ہے. اب یہ بنیادی بات سمجھ لیں. اس کے علاوہ جتنی بھی باتیں ہوئی کہ یہ حسنہ ہے اچھی بدعت ہے یا نہیں ہے, کبھی صحابی کا قول لے کے آتے ہیں, عمر بن خطاب کا قول لے کے آتے ہیں, کبھی کسی عالم کا قول لے کے آتے ہیں, اس کے رد آپ اچھی طرح سمجھ لیں موجود ہے. لیکن یہ بنیادی بات ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے, اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اور ہم یہ کہتے ہیں آمننا وصدقنا. اب یہ کہ حسنہ کیا ہے کیسی ہے, یاد رکھیں قرآن مجید کو جو جمع کیا گیا یہ بدعت نہیں ہے, کیونکہ قرآن مجید جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ہی جمع کیا گیا تھا, اور اس کی ترتیب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی. فرق صرف یہ ہے کہ ابوبکر صدیق کے زمانے میں جو قراء تھے وہ شہید ہونا شروع ہو گئے, اور قراء کہتے ہیں علماء کو جو حافظ تھے, تو انہوں نے یہ دیکھا کہ قرآن اس طریقے سے چلا جائے گا اور یہ علماء ختم ہو جائیں گے, تو قرآن کو محفوظ ہونا چاہیے. تو انہوں نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا, صحابہ کرام نے مشورہ دیا, اور اس پہ صحابہ کا اجماع ہوا, اور اجماع قرآن سنت کے بعد تیسرا مأخذ ہے دین کا، جس پہ چیز پہ اجماع ہے وہ کبھی بدعت نہیں ہوتی. تو قرآن مجید کے جمع کرنا بدعت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جمع ہوا تھا، لیکن کیسے؟ ورقے تو نہیں تھے، صفحات نہیں تھے، کسی نے ہڈی پہ لکھا، کسی نے تختی پہ لکھا، کسی نے ورق پہ لکھا، اصل موجود تھے. جب اصل موجود ہے تو وہ بدعت نہیں ہوتی، یاد رکھیں.
کوئی شخص اگر بغیر شرع عذر کے روزہ چھوڑ دے یا توڑ دے تو اس کا کفارہ کیا؟
بغیر شرع عذر کے اگر کسی شخص نے روزہ توڑ دیا تو علماء کے اس کے دو اقوال ہیں. اور روزہ بھی دو طریقے سے ٹوٹتا ہے. نمبر ایک، اگر کھانا پینا ہے تو اس پر نمبر ایک گناہ ہے، نمبر دو وہ روزہ پورا کرے گا اپنا، نمبر تین قضاء اس پہ واجب ہے، نمبر چار اس پہ کفارہ نہیں ہے. کھانے پینے کے روزہ توڑنے سے کفارہ نہیں ہے. پھر اقوال علماء کے ہے، اگر جماع سے روزہ توڑا ہے تو جماع کے لیے توبہ ضروری ہے اور روزہ فساد ہو گیا اس کا، جیسے پہلے کا ہوا تھا، ٹوٹ گیا، روزہ رکھے گا باقی دن کھائے پیے گا نہیں، نمبر چار قضا بھی کرے گا، نمبر پانچ کفارہ مغلظ ہے، جیسے میں نے پہلے بیان کی کفارہ بھی اس پہ ہے. دوسرا قول علماء کے ہے، جس نے جان بوجھ کے ایک روزہ توڑا، اس نے اگر سارا سال بھی روزہ رکھا تو اس کی قضا نہیں ہو سکتی. اور اس کی دلیل میں نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کو یہ قول بیان کرتے ہیں کہ جس نے ایک روزہ توڑا بغیر عذر شرعی کے تو اس کا قضا نہیں ہے، اگرچہ وہ سارا سال بھی روزہ رکھتا رہے. اور یہ علامہ القیم نے اس طریقے سے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کے ایک عبادت کو چھوڑ دیتا ہے، جان بوجھ کے روزے کو چھوڑ دیا، توڑ دیا، تو اس کے لیے قضا نہیں ہے، اس کے اوپر سخت گناہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. یہ دو اقوال ملے ہیں. اب آپ کی باری ہے، آپ میرا خیال ہے پورا رمضان ادھر ختم کر لیں گے آج. میرا خیال ہے
یہ اصل میں جو غلطیاں تھیں نا ڈاکٹر صاحب، یہ اگر تفصیل سے بیان ہو تو زیادہ بہتر ہے. جو آپ نے جو افطاری کی اور
پتہ کیا ہے میں نے اس لیے پہلے پوچھا تھا، اگر سوال ہے تو صرف سوال جواب نشست رکھتے ہیں، سارے آپ غلطی میں دور ہو جائیں، ڈیڑھ گھنٹے کے درد صرف سوال جواب میں ہی.
یہ درس کے بعد جو سوال، یہ پہلے نہیں آتے سوالات.
اچھا پتہ کیا، اگلا درس بھی ہوگا انشاءاللہ، صرف رمضان آج نہیں، آگے بھی پورا مہینہ ہے، تو آپ نوٹ کریں. جیسے بھائی اللہ جزائے خیر نوٹ کر کے آئے تھے، آپ بھی نوٹ کریں. تو میرا خیال ہے 40-50 سوال ہو جائیں گے، تو اگلے درس میں آیات کی میں زیادہ دیر نہیں لگاؤں گا، تفسیر جلدی بیان کر لوں گا.
جی سوال جواب کمپلیٹ نہیں ہوتے رمضان کے درست میں، تو اس کے بعد بھی یعنی
اہمیت رمضان کے دوران میں اس لیے ہے کہ ابھی روزہ رکھ رہے ہیں.
نہیں نہیں وہ بات ٹھیک ہے، میں بات کر رہا ہوں
کہ ہاں بعد میں کوئی حرج نہیں.
تراوی سے جو ہے کتنا سوال بن جائے گا، تراوی جس طرح کہ ہم چار امام صاحب پڑھ لگ بات کمپلیٹ کر سکتے ہیں، حرج تو نہیں.
حرج یہ ہے میرے بھائی، آپ سارے رات کے قیام سے محروم ہو گئے.
وہ تو ٹھیک ہے، لیکن بعض لوگوں کہنا کہ میرا کام بھی ہے اور میرے کام بھی دیکھ رہا
ہے. نہیں اس میں گناہ نہیں ہے، اگر آپ پوری رات پورے اجر تو کتنا ملے گا، جتنا اس نے پڑھا ہے،
جتنا پڑھا
ہاں ساری رات کا قیام کا اجر نہیں ملا. سارا قیام کا اجر چاہتے ہو ایک امام کے پیچھے پڑھو جب تک کہ وہ نماز ختم نہیں کر لیتا. سارے شیاطین قید ہو جاتے ہیں. جی یہ میں کہتا ہوں کہ اس میں جو ہے یاد رکھیں کہ شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، توک لگا دیا جاتے ہیں. تو یاد رکھیں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، دوسرا سوال، یعنی جو رمضان میں مر جائے تو جنت میں جائے گا، کیوں؟ کیونکہ جنت کے دروازے بند ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ حدیث میں آیا ہے نا کہ رمضان میں جنت دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے. یعنی جو رمضان میں مر جائے، اگر کافر بھی مرے کیا وہ جنت میں جائے گا کیا؟ کیوں؟ جنم دروازے بند جو ہے. تو یاد رکھیں حدیث کو سمجھنا بہت ضروری ہے، صرف ظاہری الفاظ دے کے اس پہ عمل کرنا نہیں ہوتا، یاد رکھیں. تو سمجھنا بہت ضروری ہے، شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے. اس میں علماء مختلف اقوال ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ کنایت ہے کہ شیطان کمزور ترین ہو جاتے ہیں. موجود تو ہیں شیطان، ہتکڑی، یہ ہتکڑی نہیں لگ جاتی شیطان جیسے ہم دیکھتے ہیں ہتکڑی لگ گئی، جیسے قیدیوں کو قید کر دیا جاتا ہے، بلکہ شیطان کمزور پڑ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ ایمان کا مہینہ ہے، اور لوگ جو پورے سال میں اپنے رب کو بھول جاتے ہیں وہ اتنے قریب اللہ تعالیٰ کے ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے گناہوں سے دور ہو جاتے ہیں. تو شیطان بیچارے کیا کرتے ہیں؟ ہتکڑیاں تو لگیں بیچاروں کو، اب کہاں کس کے پیچھے بھاگیں گے؟ سب تو روزہ دار ہوئے، سب اللہ تعالیٰ کے فرما بردار میں ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، تو شیطان تو بن گئے کہ نہیں بن گئے؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، کچھ لوگوں کا قول یہ ہے، کچھ علماء کا، کہ جو بڑے شیاطین ہیں وہ قید ہو جاتے ہیں اور صحیح قید ہو جاتے ہیں، جو چھوٹے شیاطین ہیں وہ موجود رہتے ہیں. اور کچھ علماء کا یہ قول ہے کہ شیطان حقیقتاً بند ہو جاتے ہیں، اور جو انسان کو وسوسے ہوتے ہیں وہ شیاطین الانس ہیں، اس کے اندر اپنا کوئی بگاڑ ہے، اس کے نفس کے اندر کوئی بگاڑ ہے. تو یہ مختلف اقوال ہیں علماء کے.
جو سوال میرا پہلا تھا وہ طہارت سے ریلیٹڈ ہے، میں نے کہا میں بھول گیا اس کو، کیونکہ ہم جو بال وغیرہ صاف کرتے ہیں بغل کے لیے، اس کا کیا یہ نہیں ہے کہ کہتا ہے کہ 40 دن ہو اس طرح نہیں ہو صحیح؟ جو
40 دن سے زیادہ رہنا جائز نہیں ہے. صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ وہ 40 دن کے اندر اندر بھی ہو اس طریقے سے کاٹ دیتے اور صاف ہو جاتے. 40 دن سے پہلے اگر 30 دن ہے تو کیا رہنے دیں؟ بہتر ہے انسان صفائی کرتا رہے ہمیشہ، لیکن یہ حد 40 دن کی کہ اس سے زیادہ نہ گزرو. اور ویسے بھی یہ دین ایمان جو اسلام جو ہے یہ طہارت کا دین ہے، پاکیزگی کا دین ہے. طہارت ایمان کا حصہ ہے، پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے. تو ان بالوں سے بدبو ہوتی رہتی ہے، وہ انسان کبھی بیٹھتا ہے اپنے گھر میں یا بچوں کے ساتھ یا اپنی آفس میں تو بو کی حالت میں، بدبو کی حالت میں رہتا ہے. تو اسلام مسلمان سے یہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ پاکیزگی میں رہے اور ہمیشہ اچھی حالت میں رہے. جتنے بھی یہ غلیظ بال موجود ہیں سارے اتارنے ہیں. کچھ لوگ ناف کے اوپر سے شروع کرتے ہیں، تنقطع ہے، ناف سے اوپر سے شروع نہیں کرنا. جہاں پہ یہ بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے آپ لوگ کاٹ دیں. لمیٹیشن یہ ہے کہ جہاں پہ کوئی خاص لمٹ نہیں ہے، جہاں پر یہ بال موجود ہیں ان کو اتار دو. یہ بال خاص بال ہیں آنت پہ، ہاں، جو مسانے کے اوپر اور شرمگاہ کے ارد گرد ہوتے ہیں سارے اتار دیں. کچھ لوگ رانوں کی طرف آتے ہیں، رانوں کے بال بھی اتار دیتے ہیں. رانوں کے بال اس میں شامل نہیں ہیں جو ارد گرد میں یہ بال، ہاں اگر بڑے ہیں، کچھ لوگ زیادہ بڑے ہوتے ہیں وہ کاٹ دے، کوئی حرج نہیں ہے. یعنی زیادہ کاٹنے میں حرج نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ جو حد سے زیادہ گزر جاتے ہیں کہ مطلب پیٹ کے اوپر والے حصے سے اور یہ سائڈوں سے بھی نکال دیتے ہیں، یہ درست نہیں.
قرآن مجید تو 23 سال میں نازل ہوا، پھر یہ آیت کا کیا معنی؟
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن مجید تو 23 سال میں نازل ہوا، تو یہ آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ رمضان میں قرآن نازل ہوا. علماء قسم یہ قول مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ قرآن ایک جملہ ایک وقت میں آسمان پہ اترا، ساتویں آسمان، پھر وہاں سے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا وہاں سے، پھر وقتاً وقتاً 23 سال میں قرآن مجید کو اتارتے رہے. اس طریقے سے رمضان میں ہی آپ کہاں سے گنیں گے مجھے نہیں پتا، آپ ادھر سے گنیں میں ادھر سے گنوں. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.